الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا سليما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے اس دنیا کے اندر, ایک ہے علم اور دوسری ہے تربیت. کیونکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس وہ ان دونوں چیزوں سے عاری ہوتا ہے, فاضی ہوتا ہے, جاہل ہوتا ہے. اس کے پاس علم بھی نہیں ہوتا, اس کے پاس تربیت بھی نہیں ہوتی. اور ان میں سے اگر ایک چیز پہ ہی فوکس کر لیا جائے, ایک چیز کو ہی کافی سمجھ دیا جائے, تو وہ مکمل انسان کو نہیں بناتا. اس کے اندر ادھورا پن رہ جاتا ہے, خامی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام شروع سے رکھا ہے, جب سے یہ دنیا بنائی, کہ تعلیم و تربیت کا ایک انتظام کیا ہوا ہے. اور عام طور پہ تعلیم و تربیت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی صورت میں کیا, کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے تو وہ علم بھی لے کے آتے اور آ کے تربیت بھی کرتے. اور اس تربیت کا دوسرا نام قرآن پاک نے تزکیہ رکھ دیا, کہ اپنے آپ کو ستھرا کرنا, پاک کرنا, پیوریفائی کرنا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. قرآن پاک اس کو علم و تزکیہ کہتا ہے, علم و ذکر کہتا ہے, علم و تربیت کہتا ہے, ہم اپنی زبان میں تعلیم و تربیت کہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں انسان کو نیک انسان بنانے کے لیے, انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے, انسان کو کامل انسان بنانے کے لیے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, تو اس کے بعد یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے علماء پہ, مشائخ پہ لگا دی, کہ اب آپ نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا. اب اگر ہم کرنٹ ایرا میں دیکھیں تو اس میں بہت ساری چینجز ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر. خاص طور پہ یہ جو پچھلی ایک دو صدیاں ہیں, اس میں بہت میسو قسم کی نئی, یعنی ایک ایکسپلوژن ہوا ترقی کا, ڈیولپمنٹ کا, نئی ایجادات کا. ان سب کے امپیکٹ معاشرے میں پڑے. یعنی کہ آج سے 100 سال پہلے ٹیلی ویژن آیا, ریڈیو آیا, تو ان سب کے امپیکٹ تھا. کیونکہ جب تک یہ چیزیں نہیں تھی تو تعلیم و تربیت جو جاری تھی اس کے دو اہم سورسز تھے. وہ کیا تھے؟ ایک تھی کہ علماء, وہ جہاں پہ بھی ہوں, مسجد میں ہوں, مدرسے میں ہوں, اور دوسرا تھے پیرنٹس, کہ وہ گھروں کے اندر ہوتے تھے اور گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کرتے تھے, انہیں تعلیم دیتے تھے. تو یہ دو مین سورسز تھے آج سے مطلب کہ 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے. لیکن جب ان نئی ایجادات نے ہمارے معاشرے کے اندر انٹروین کیا, ریڈیو, ٹیلی ویژن اور دوسری چیزوں نے, تو پھر اس کے امپیکٹس پڑ گئے معاشرے کے اندر. اب وہ پیرنٹس ہی نہیں سولی تربیت کے اندر لگے ہوئے, بلکہ میڈیا بھی تربیت کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ اچھی ہو یا بری ہو, وہ دوسرا ایک پہلو ہے, لیکن اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اب ایکویشن کے اندر ایک اور چیز شامل ہو گئی ہے, وہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل فون, کہ اب یہ بھی انسان کی پرسنالٹی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. مطلب کہ اب بات صرف مسجد, عالم یا پیرنٹس تک نہیں رہ گئی. اب پیرنٹس کے جب گھروں کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, تو اب ان کو ڈسکنیکشن آ گیا پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, یا بچوں اور پیرنٹس کے درمیان, یا کم از کم کمی آ گئی ہے تعلق کی ان ایجادات کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے. اس کرنٹ ایرا کو سمجھنا بہت ضروری ہے, تاکہ اس مطابق اب اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا جائے, اپنے آپ کو مولڈ کیا جائے, تاکہ ہم امبیلنس نہ کشکار نہ ہو جائے معاشرے کے اندر، تربیت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تزکیے کے حوالے سے. تو یہ تربیت، تعلیم و تربیت انسان کو کیا فائدہ دیتی ہے؟ یہ فائدہ دیتی ہے کہ انسان کو انسان بناتی ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ کتاب سے علم تو حاصل ہو جاتا ہے اور باتیں پتہ چل جاتی ہیں، لیکن اسٹل اس کو پالش کرنا پڑتا ہے کسی کی گائیڈنس کے اندر. کوئی گائیڈ کرے اس کو، پالش کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں. کوئی بھی فیلڈ ہو ایسے ہی چلتی ہے کہ ٹریننگ بھی ساتھ ساتھ چاہیے ہوتی ہے کسی ایکسپرٹ کے اندر رہتے ہوئے. تو وہ رول پیرنٹس اور علماء ادا کرتے تھے. لیکن اب ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ میٹیریلسٹک ورلڈ کا ہے، تو اس چیز نے جب اوور کم کیا تو اب وہ چیز کی امپورٹنس نہیں رہی. یعنی قرآن و حدیث، تربیت، تزکیہ اور ایٹیکیٹس، ان چیز کی امپورٹنس کم ہوتی جا رہی ہے، ایتھکس کی امپورٹنس کم ہوتی جا رہی ہے، اور میٹیریلسٹک ورلڈ کا نالج اب حاوی ہوتا جا رہا ہے. تو اب مال کے اور پتہ ہے کہ مال کیسے کمانا ہے، لیکن مال کے کیا ایتھکس ہے کمانے کے، پھر اس کو خرچ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر انٹر ریلیشن جو ہماری سوسائٹی کی ریلیشن شپس ہیں ان کو کیسے پورا کرنا ہے، کیسے اس کو اوائڈ کرنا ہے، کیسے پیرنٹس کا ادب کرنا ہے، پیرنٹس سے کیسے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیسے سوسائٹی کے اندر ہمسایوں نے رہنا ہے، کیسے کلیگز کے ساتھ رہنا ہے، کیسے رشتہ داروں نے مل کے رہنا ہے. تو یہ چیز اب بہت لیک کر رہی ہے. اس کے امپیکٹس ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، کیا وہ نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، آپس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں انسانوں کے درمیان. تو اس لیے اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے، تو وہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن سے دوری ہے تو وہ غلط نہیں ہے. کیونکہ جب دینی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے کئی بار، تو ایک ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پہ وضو کے مسائل، نماز کے مسائل یہ ڈسکشن میں آئیں گے. حالانکہ یہ وہ رول ہے معاشرے کا کہ جو سے ازل سے انبیاء نے سنبھالا ہوا تھا کہ لوگوں کو لوگوں سے کیسے جوڑنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے کیسے جوڑنا ہے، یہ تربیت کی جاتی ہے. نماز اور وضو اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج تو اس کے ذریعے تھے کہ نماز سے تکبر کم ہو تاکہ انسان دوسرے کو نیچے نہ دیکھے، روزے سے انسان کو صبر کرنا ہے تاکہ دوسرے کی کڑوی بات برداشت کرنے کی سعادت پڑے، زکوٰۃ سے انسان کو مال دوسرے کے آگے خرچ کرنا ہے، دوسرے پہ خرچ کرنا ہے. یہ ٹریننگ دینا مقصود تھی. مقصد تو یہ تھا کہ لوگوں کو لوگوں سے جوڑا جائے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے. اب جب دین کا تصور یہ رہ گیا کہ یہ تو مسجد تک محدود ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، تو اس کی بارڈرز بھی کم ہوگی. تو ان سیشنز کو پہلی بات ہے کہ یہ لینا چاہیے کہ ٹریننگ سیشنز، یہ پارٹ آف دا لائف ہیں. اب اور کوئی ایسے ذرائع نہیں رہ گئے کہ کہاں پہ یہ ٹریننگ حاصل کی جائے، مطلب کہ قرآن و حدیث کی وہ امپیکٹ، یعنی وہ نالج کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر آپس کے ریلیشن شپ بہتر کرنے کا امپیکٹ ہے، بہتر ہوں ریلیشن شپ. تو یہ ضروری ہے. تو پہلے یہ علماء کے پاس، پیرنٹس کے پاس، لیکن اب پچھلی ایک سینچری کے اندر ایک چینج آئی ہے. وہ یہ آئی کہ جس طرح بتایا کہ میڈیا کا بھی رول آ گیا، اب علماء سے بھی لوگ کٹے اور پیرنٹس سے بھی بچوں کا وہ کنیکشن نہیں رہا. ایز ریزلٹ کیا ہوا کہ بچے وہ جنریٹ ہوئے جو کہ بعد میں پیرنٹس بنے، اور ان کے پاس اب وہ کوالٹیز، وہ ایٹیٹیوڈس نہیں تھے کہ وہ معاشرے کو سدھارتے یا بچوں کو سدھارتے. تو دوسرے لفظوں ہم کہہ سکتے ہیں وشیس سرکل چل پڑا ہے کہ اب وہی بچے پھر پیرنٹس بنتے ہیں جن کو وہ رول نہیں پلے کرنا آتا، اس لیے معاشرہ ورس ورس ہوتا جا رہا. یہ تمہید اس لیے باندھی یا یہ بات اس لیے کی کہ کسی بھی معاشرے کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے، اور گھر کے اندر تین چار ریلیشن شپ بہت اہم ہوتے ہیں جو اس گھر کی خوبصورتی ہوتے ہیں، گھر کو بنا کے رکھتے ہیں، گھر کو پنمنے دیتے ہیں. تو ان کا تو کم از کم ہر شخص کو پتا ہو کہ ان کو کیسے نبھانا. ان میں سے ایک ریلیشن شپ ہے بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ، میوچل ہے، تو پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے بچوں کا کیا کس ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور بچوں کو پتا ہونا چاہیے پیرنٹس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اور اگلا ریلیشن شپ ہے میاں اور بیوی کا، کہ میاں کو پتا ہو، شوہر کو پتا ہو کہ وائف سے کیسے ریلیشن شپ رکھنا ہے، اور وائف کو پتا ہو کہ شوہر سے کیسے ریلیشن شپ رکھنا ہے. اب یہ پوری ٹریننگ چاہتا ہے، پورا اس کے لیے ایک تربیت چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس انسان اس بندھن میں جڑ جائے، اس رشتے میں جڑ جائے، اسے کچھ آئیڈیا نہ اس کا کرنا کیا ہے، اس نے کیسے دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اور ایک ایکسپیرینس بیس بار معاشرے میں دیکھا ہوا ایک نظام، ایک ہے کہ دین نے جو گائیڈنس دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گائیڈ کر کے کہ اس طرح سے دوسرے سے ڈیل کرنا ہے، وہ سیکھنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگیوں کے اندر، اور پھر اس کی خوب حسن دیکھے اپنے گھروں کے اندر کہ کیسے گھر جڑتا ہے، کیسے پھر گھر ایک بنے گا तो कई घर बन के एक मुआशरा बना देंगे। तो हमें एक रूट कॉज से शुरू होना, एक बेसिस से शुरू होना, और यह हमें सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं चीजें। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात की जाती है तो वो सिर्फ चेहरे की खुलिए या लिबास या उठने बैठने का तरीका ही नहीं है, बल्कि आपस की डीलिंग भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज जिस पहलू पे गुफ्तगू होगी वो है कि पेरेंट्स के क्या हकूक हैं, उनके क्या राइट्स हैं, बच्चों को पेरेंट्स से कैसे डील करना होता है। कुरान और हदीस में जितनी इसकी डिटेल्स हैं उसको चंद सेशंस के अंदर कवर करना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसकी बेसिक जो टीचिंग्स, जो हाईलाइटेड टीचिंग्स हैं उन्हीं का तस्करा करूंगा। कुरान पाक में कई जगह पे पेरेंट्स के हकूक का तस्करा आया, लेकिन एक जगह बहुत जामे अंदाज में आया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आया, वो सूरह बनी इसराइल में, कि अल्लाह ताला ने इस तरह फरमाया कि और तुम्हारे परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सूरह बनी इसराइल के अंदर ये एक तसलसल है काम का, हुक्म दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ, और उसके अंदर ही ये आयत है। और उस शुरू किस तरह हो रही है कि अल्लाह ताला हुक्म देता है किस चीज का, कि मेरे सिवा किसी की बंदगी ना करो। अब ये एक राइट्स का, एक पूरा ड्यूटीज एंड राइट्स का एक तसलसल है। तो पहले अल्लाह ताला ने अपने आप को रखा कि मैं सबसे ऊपर हूं, मेरे राइट्स सबसे ज्यादा है, मखलूक बाद में आती। एक जनरल रूल पता चल गया कि जितनी भी मखलूकात है, इवन पेरेंट्स, इवन बहन भाई बच्चे, ये सब बाद में है, पहले अल्लाह ताला की जात। वो क्या है? वो ये कि जब अल्लाह ताला ने एक हुक्म दे दिया, कोई भी शख्स उसके आगे आएगा तो उसकी बात ही मानी जाएगी। उसकी एग्जाम्पल्स मैं देता हूं आगे जाकर। ये तो जनरल रूल मिल गया कि सबसे पहले अल्लाह का राइट है, और फिर अल्लाह ताला ने कहा इंसानों में जब तुम आओगे वह बिलवाल ही रहेंगे एहसान है, कि फिर जो सबसे ज्यादा राइट है तुम्हारे पेरेंट्स के, वालदैन के। और वो क्या राइट है? वो ये है कि एहसान करो उनसे, उनसे एहसान करो। अब देखिए जो वर्ड एहसान है उसका मतलब ये होता है, एक होता है ना किसी का हक, एक होता है हक नहीं, हक से बढ़ के किसी को देना, तो उसको हम कहते हैं एहसान, कि मैं उसके साथ एहसान कर रहा हूं, उसके साथ एहसान करूं। मतलब ये कि उसके राइट से बढ़ के उसे दो, जितना उसने तुम्हें दिया उससे बढ़ के उसे दो। अब खुद इंसान सोचे कि पेरेंट्स ने उसको क्या दिया, तो वो है यानी कि उसके पास उसका कोई जवाब ही नहीं, कि हर चीज जो उसके पास है एक्चुअली उसके पेरेंट्स उसका जरिया बने। तो अब अगर वो सोचे कि मैं उनके उनका हक ही वापस कर दूं, जो उन्होंने मुझ पर किया है मैं वही रिटर्न में दे दूं, तो यही नामुमकिन है। तो कहां ये कि मैं उन पर एहसान करूं? लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात कह के कि उन पर एहसान करो ये जतला दिया कि उनको उनके राइट से ज्यादा दो, यानी कि उनकी जितना हो सकता है उनको दे दो, जितना तुम्हारे पास मुमकिन। और फिर आगे एक्सप्लेन किया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल के पर आहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़। अगर वालदैन में, अगर वालदैन में से कोई एक है दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक न कहो। तो जब तक पेरेंट्स यंग हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं, तो तब भी उनके राइट्स हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने खास तौर पर बुढ़ापे का तस्करा किया कि बुढ़ापा में वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसा एक बच्चा डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे, तो अल्लाह ताला ने फिर उनका भी वही तस्करा किया कि जब बूढ़े हो गए अब तुम पर डिपेंडेंट है। तो और वो नाजुक हिस्सा होता है जिंदगी का कि जब इंसान खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, क्योंकि जब तुम अपने आप को संभाल रहे हैं तो कई बार वो अपने आप को यानी कि अपना आपको खुद संभालते हैं, डिपेंडेंट नहीं करते बच्चों को, लेकिन यही वक्त आता है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी वजह से, और उस वक्त एज भी बढ़ चुकी होती। और जिस तरह बचपन में इंसान अजीब अजीब बातें करता है उसी तरह वो बूढ़े होके भी फिर उसी किस्म का रवैया उनके अंदर आ जाता है, कि जिस तरह बच्चा बात को रिपीट करता है वो भी बातों को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, उन जैसे बच्चे को बात समझ नहीं आती रिपीट करनी पड़ती है, कि भाई उनके पास सामने भी बात रिपीट करनी पड़ती है, बात समझानी पड़ती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने खास तौर पर उस एज का तस्करा किया कि जब उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाए تو اس وقت تم نے اف بھی نہیں کہنا، کیونکہ اس وقت انسان کو کئی بار مشکل ہوتی ہے اسے ڈیل کرنے میں، کیونکہ اس نے، اور وہ ڈیلنگ میں مشکل کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا اس ایج کو. وہ دیکھا ہوتا ہے کہ پیرنٹس ینگ تھے اور مڈل ایج میں تھے، تو اس وقت تو ٹھیک تھے، ابھی گریجول چینج. پہلے میں ایک بار بات کہتا تھا سمجھ جاتے تھے، اب مجھے دو دو تین تین بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے بات، ابھی کہتا ہوں تھوڑی بار وہ بھول جاتے ہیں بات کو. تو اس طرح کی ان کی کیفیت ہو گئی ہے، تو اس کو وہ اڈیپٹ نہیں کرتا جلدی، تو اس لیے وہ کئی بار، اور وہ کئی بار چڑچڑے ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے. تو انسان کئی بار ریئیکٹ کر جاتا ہے اس سچویشن کو، اور اس کے اندر ایک بے چینی آ جاتی ہے، ایک فرسٹریشن سی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے بچے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر رہے کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلے سے تم اینٹیسپیٹ کرو کہ یہ ہوگا، کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں اب وہ ایسا ہوگا، اینٹیسپیٹ کرو، اور تم نے اف بھی نہیں کہنا. اب علماء نے لکھا کہ عربی کے اندر یہ ایسا ورڈ تھا کہ اس سے چھوٹا کوئی ورڈ نہیں ہو سکتا، عربک کے اندر اف کہہ دینا، جیسے اردو کے اندر، ہماری لینگویج کے اندر اوہ کہہ دینا، ذرا سا ایک ریکشن شو کرنا، فیشل ایکسپریشن شو کر دینا، یہ اس کے اندر شامل ہے. یعنی کچھ بھی نہیں کہنا دوسرے لفظوں میں. یا اگر اس کو میں اس طرح کہوں تو شاید بات زیادہ سمجھ میں آ جائے، کہ اپنے ذہن کے اندر بھی کوئی چینجز نہ آنے دینا غصے کی اور فرسٹریشن کی، کیونکہ اسی کا ایکسپریشن ہوتا ہے نا، بندے کے چہرے کے آثار بدل جاتے ہیں، زبان سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے، وہ بھی نکلنا. اور پھر آئے کہا ولا تنہرہما، کہ انہیں جھڑکو دے. اب یہ ہے کہ ایک ہے فیشل ایکسپریشن، اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے زبان سے انسان اظہار کر دے. تو یہ جو جھڑکو نہیں، مطلب زبان سے بھی اظہار نہیں کرنا اس فرسٹریشن کا. اور پھر آگے یہاں بھی بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بھی آپ بات کیا. اب دیکھیں کس طرح تربیت کی جا رہی ہے، چہرے پہ کوئی ایکسپریشن نہیں، زبان سے ہلکا سا کوئی ورڈ نہیں، ذہن میں ہلکی سی کوئی سوچ نہیں، کوئی زبان سے غلط بات نہیں کہنی. یہ نہیں کہ غلط نہیں کہنی، بلکہ اچھی بات اچھے انداز میں کرنی ہے ان سے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے اچھے طریقے سے ان سے بات کرو. اب یہ اس وقت کہی جا رہی ہے جب آگے سے ریئیکشن کچھ اور آ رہے ہیں، آگے سے غصہ ہے، آگے سے جھڑکا جا رہا ہے، آگے سے بات سمجھی نہیں جا رہی. تو یہ اس وقت کی ساری ٹریننگ ہے کہ یہ تم نے آگے سے ریئیکٹ کرنا، یہ گفتگو سکھائی کہ بولنا کیسے پیرنٹس کا. آگے کہا کہ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ. اب یہ ہے کہ فزیکل پوسچر کیسا ہو، صرف زبان نہیں، فزیکل پوسچر تمہارا کیسا، ان کے سامنے فزیکلی بھی عاجزی کے ساتھ جھک کے کھڑے ہو ان کے سامنے. اور اگر ان ورڈز کی، یہ تو ترجمہ تھا لینگویج کے اندر، اگر ورڈ میننگ میں جائیں تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اڑ رہا ہو، اسے کوئی شکاری شکار کرتا ہے، شوٹ کرتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، اور شکاری جب سامنے اس کے جاتا ہے تو کیسے وہ پروں کو پھیلائے آگے پڑا ہوتا ہے بے بس ہو کے اس کے سامنے، کہ وہ جو مرضی اس کے ساتھ کرے. یہ ہے ایکچولی اس کی اگر میننگز کیا جائے، کہ اپنے پروں کو پھیلا کے بچھا کے ان کے سامنے رکھو، بے بسی کا اظہار کرو، اکڑ کا نہیں بلکہ بے بسی کا اظہار کرو کہ میں بے بس ہوں آپ کے سامنے، جو مجھے کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. تو اتنی ان سے شفقت کے ساتھ معاملہ کرنا. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات نہیں ختم کی کہ فزیکل پوسچر بتایا کہ ایسے ان کے سامنے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر کیا کہ دعا سکھائی، کہ یہ دعا کرو کہ یا رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں. تو جس طرح بچپن میں انسان عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتے، وہ بلکہ انجوائے کرتے ہیں کہ بچہ ہے. تو اسی طرح یاد کرائے کہ جس طرح انہوں نے تمہیں پالا ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ بوڑھے ہو گئے تو جنہوں جس طرح انہوں نے ہم پہ رحمت کی، رحم کیا اس وقت، اللہ آپ بھی ان پہ رحم کریں. ہم تو فزیکلی جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے، سارا کچھ تو آپ کے ہاتھ میں، آپ ان پہ رحمت کریں، آپ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ کریں. تو یہ اب یہ مختصر سی تفصیل ہے اس کی، یعنی کہ زبان سے، سوچ سے ہلکا سا جملہ ایکسپریشن وہ بھی نہیں، زبان سے کچھ کہنا سختی سے وہ بھی نہیں، بلکہ نرمی سے گفتگو کرو. آگے جو مرضی گفتگو ہو رہی ہو، آگے ڈانٹا جا رہا ہو، آگے ظلم کیا جا رہا ہو، لیکن آگے سے ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ اچھے طریقے سے ان سے بات کرنا، اور پھر کہ فزیکل پوسچر بھی ایسا ہو جیسے بے بسی کا ہو، کوئی اس میں اکڑ نہ ہو، کوئی اس میں یہ نہ ہو کہ میری کوئی پوزیشن ہے، میں میرے پاس کوئی عہدہ ہے، اور پھر یہ کہ ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حق ذکر کیا ہے پیرنٹس کا ان آیات کے اندر. اب اس معیار پہ اترنا جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آبویسلی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ جب پیرنٹس سے ڈیل کیا جا رہا ہے تو آبویسلی انسان کے ریکشنز بھی ہوتے ہیں، تربیت ویسی نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، تو کبھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. اور اگر بیسٹ بھی انسان کر رہا ہو اپنی طرف سے، تب بھی وہ اس لیول کا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں اس لیول کو تو پہنچنا ایک ایفرٹ چاہتا ہے، تو پھر کیا اللہ سے معافیا مانگو؟ اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. تو یہ علماء نے لکھا کہ جو انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے ان کے حق میں، کہ وہ ان کا حق ادا کرنا بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں بہت مشکل کام ہے، جتنا مرضی انسان جھک جائے، ساری زندگی ان کے سامنے بچ جائے، پھر بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے اندر جانتا ہوں کہ تم نیک بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ان کی ہم حق ادا کریں، تمہارے اندر کوئی بدنیت ہی نہیں ہے. تو جو کمی کوتاہی ہوتی ہوگی تم سے یا ہو جائے گی بحیثیت انسان، تو میں اسے معاف کر دوں گا اگر تمہارے اندر سچ ہے، اگر تمہارے اندر پاک ہے، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے، تو میں تمہیں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دوں گا. تو یہ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہے ہیں کہ تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. جو کمی رہے گی تم اسٹینڈرڈ سے میٹ کرنے کی کوشش کرو گے، لیکن جو کمی رہے گی کہیں 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 نہ کہیں، تو وہ کمی میں پوری کر دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا. وَإِن تَكُونُوا صَالِحِينَ، اگر تم نیک بنو گے تو جو اواب ہیں، اواب کا مطلب جو اللہ سے رجوع کرنے والے، تعلق رکھنے والے، تو میں اواب کے لیے میں رحم کرتا ہوں، جو بھی اللہ سے تعلق رکھنے والے ان کے لیے میں غفور ہوں، معاف کر دیتا ہوں. تو اس آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا کیا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے. چند حدیث پاک کی تذکرہ کرتا ہوں تاکہ اس چیز کا اور کی وضاحت ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جو وقت پہ پڑھی جائے. میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک، اس کے بعد فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا. بخاری مسلم کی یہ روایت. تو سب سے پہلے اپنا حق رکھا، جس طرح آیت مبارکہ کہ نماز سب سے محبوب عمل، پھر انسانوں کے حقوق میں پیرنٹس سے اس نے سلوک. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں، یعنی کہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، بلکہ دونوں زندہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. مسلم شریف کی روایت. تو اب اسلام نے جہاد کا جو اجر رکھا ہے قرآن پاک یعنی بہت اسے اوپر رکھتا ہے، جہاد کا، اللہ کے راستے میں لڑنے کا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا جو اجر. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اجر چاہیے تو جاؤ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سلوک کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ سلوک کرو. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی تمہاری دولت ہیں. ابن ماجہ کی یہ روایت. کیا مطلب کہ اگر تو وہ تم سے خوش ہے، اگر وہ تم سے خوش ہے تو سمجھو کہ میں جنت والے اعمال کر رہا ہوں، اگر وہ تم سے ناراض ہے تو سمجھو کہ میں جہنم والے اعمال کر رہا ہوں. کوئی سوچتا ہے انسان کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، تو ان میں سے ایک بڑا کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وہ تمہارے پیرنٹس، اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تو سمجھو کہ جنت کی راہ پہ ہو، اگر برا سلوک کر رہے ہو تو سمجھو کہ جہنم کی راہ. ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسروں کی عورتوں سے پرہیز کرو تو اللہ تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے گا، اور اپنے والدوں والدین سے حسن سلوک کرو، ایسا کرنے سے تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور جس شخص کے پاس اس کا مسلمان بھائی عذر خواہی کے لیے آئے تو اس کی معذرت قبول کر لے، خواہ حق پر ہو یا نہ ہو، اگر ایسا نہ کیا تو میرے پاس حوض کوثر پر نہ آئے۔ مستدرک حاکم کی روایت۔ اب اس میں بھی چند باتوں کا ذکر کیا، اور یہ عدلے کا بدلہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ دوسروں کی عورتوں سے محفوظ رکھو اپنے آپ کو، اللہ تمہاری عورتوں کی حفاظت کرے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ اگر تم پیرنٹس سے اچھا سلوک کرو گے تمہاری اولاد تم سے اچھا سلوک کرے گی، یہ پکی بات۔ کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اپنے پیرنٹس سے برا سلوک کروں اور میرے بچے مجھ سے اچھا سلوک کریں گے، اس کی خام خیال۔ دنیا کا یعنی پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کے وبال اس دنیا میں بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو علماء نے مینشن کیے ہیں کہ اگر وہ گناہ ہو تو اس کا وبال آخرت میں نہیں دنیا میں بھی آتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے پیرنٹس کا برا سلوک کرنا، ضرور آتا ہے اس کا وبال۔ اور جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھتا ہے، جو پیرنٹس اچھا رہتا ہے، یہ پکی بات۔ یعنی متعدد اس مثالیں ہیں اس کی پریکٹیکلی جو دیکھی گئی ہیں کہ جو پیرنٹس اچھے رہتے ہیں ان کے ساتھ کیسی برکتیں آتی ہیں، اور جو پیرنٹس برے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسا وبال آتا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، وہ کئی کتابوں میں پڑھا، وہ یہ تھا کہ ایک بچہ تھا، پیرنٹس سے اس کی ناراضگی ہو گئی، تو جب ناراضگی ہوئی تو اس نے پیرنٹس سے غصے ہو کے اسے کہا کہ میں آپ کو کنویں میں پھینکا ہوں۔ اب جب اسے پکڑ کے بوڑھے باپ کو کنویں میں پھینکنے جا رہا تھا تو باپ نے صرف اتنا کہا اس پہ نہ پھینکو، کسی اور میں پھینک دو، یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ تو جیسا اس کے ساتھ ہوا تھا ویسے اس کی اولاد اس کے ساتھ کر رہی، تو یہ پکی بات ہے۔ اور اگلی چیز حدیث پاک میں بہت خوبصورت بتائی گئی کہ جب کوئی مسلمان شخص تمہارے پر عذر لے کے آ جائے، سوری کر دوسرے لفظ غلطی ہوگی سوری، اسے ایکسیپٹ کرو، بے شک وہ غلطی پہ ہو اور تم ٹھیک ہو، سوری کو ایکسیپٹ کر، اور کہا کہ اگر ایسے نہیں کرو گے تو میرے پاس حوض کوثر میں قیامت کے دن نہ آنا۔ دوسرے لفظوں میں سوری کی ایکسیپٹنس مسٹ ہے، کوئی اگر سوری کر دے تو بس ایکسیپٹ کر لو، ورنہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ بہت اس میں کمی کوتاہی کی جاتی ہے معاشرے میں کہ سوری کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ ایک اور روایت میں، اب اسی آیت کی تشریح میں کہ اف نہ کہنا، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غالباً یہ تبع تابعین میں سے تھے اور غالباً یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، تو مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے شاگردوں میں غالباً حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے تھے کہ اف نہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر تو ان کے کپڑے وغیرہ سے گندگی اور پیشاب خانہ صاف ہوتا ہے تو اس موقع پر اف بھی نہ کہ، جیسا کہ وہ اف بھی نہ کہتے تھے جب تیرے بچپن میں تیرا پیشاب وغیرہ دھوتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو یہاں پہ والد کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ تو علماء نے لکھا اس سے والدہ کا مقام خود ہی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ والدہ کے کی بارے میں تین گنا زیادہ کہا گیا، تو والد کے بارے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے تو والدہ کا مقام اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کے آؤ۔ اب غور طلب بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا کرنے صحابی آ رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنے آ رہے ہیں ہجرت پر، اتنا بڑا عمل، لیکن ہوا کیا تھا کہ پیرنٹس کو روتا چھوڑ کے آئے تھے، وہ روک رہے تھے نہ جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ واپس جاؤ اپنے پیرنٹس کو خوش کرو۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں خوشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ تو اب یہ دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے تو نہ جانے کیا ہوں گے، تصور نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کے فائدے ذکر ہو رہے ہیں کہ عمر لمبی ہو، روزی میں کشادگی ہو، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ پیرنٹس اچھا سلوک کرے۔ تو وہی بات جس کا تذکرہ کیا کہ لازمن اس کی زندگی میں برکت آتی ہے جو پیرنٹس اچھا سلوک کرتا ہے. عمر لمبی ہونے کا دراز ہونے کا کیا مطلب کہ علماء نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کوانٹیٹی آف لائف بڑھ گیا, یعنی کہ ایج میں عمر زیادہ ہو, لیکن اگر ایج میں نہیں بھی بڑھے گی تو کم از کم کوالٹی آف لائف بڑھے گی کہ صحت والی عمر ہو جائے گی, کہ جتنی بھی عمر تقدیر میں ہے وہ صحت والی اور سلامتی والی ہوگی. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد ہے وہ آدمی ذلیل ہو پھر ذلیل ہو. لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون آدمی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, دونوں کو یا ایک کو, اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا. مسلم شریف کی روایت. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے, تو اس نے کہا جی ہاں زندہ ہے. ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو, یہی جہاد. بخاری مسلم کی روایت. تو کتنی روایات ملتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے عملوں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیرنٹس کی رضا اس میں شامل نہیں ہے تو جاؤ اور جا کے انہیں خوش کرو, یہی اس کا اجر کے لیے کافی ہے جو تم اجر لینے آئے. ایک بار ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دعائیں مقبول ہیں, ان کی قبولیت میں شک نہیں, والد کی دعا, مسافر کی دعا, مظلوم کی دعا. ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ کی روایت. تو پیرنٹس کی دعا اپنے بچوں کے حق میں پوری ہوتی ہے, تو اس لیے پیرنٹس سے دعائیں لینی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یا امی میرے لیے دعا کر دے, ایک ہوتا ہے دعائیں لینا کہ ایسی خدمت کرے, ایسا بن کے رہے کہ خود دعا کریں, دل سے دعا لینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, اس کے ساتھ ایک بوڑھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ عرض کیا میرے والد ہیں. فرمایا اب یہ سننے والی بات کہ کیا ادب ہے. فرمایا کہ باپ کے احترام و اکرام کا خیال رکھو, ہرگز ان کے آگے مت چلو اور ان سے پہلے مت بیٹھو اور ان کا نام لے کر مت بلاؤ, ان کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ پیرنٹس کا کیا حق, کہ کیا کہ باپ کے احترام کا خیال رکھو, ان سے آگے بھی نہ چلو پیچھے چلو ان کے, پھر ان سے پہلے نہ مت بیٹھو ان کو پہلے بیٹھنا تو یہ ادب ہے, اور ان کا نام لے کے انہیں نہ بلاؤ بلکہ کسی رسپیکٹ والے لفظ سے بلاؤ جو بھی انہیں اچھا لگے, اور ان کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا. مطلب یہ کہ کبھی کسی کے پیرنٹس کو گالی نہ دینا کہ وہ تمہارے پیرنٹس کو گالی دیں برا کہیں. لیکن علماء نے اس کی تفصیل لکھی کہ پیرنٹس کہہ دیں کہ آگے چلو کسی وجہ سے, یا کوئی اور حکمت ہو کہ آگے دیکھنا ہو کہ گڑا تو نہیں کچھ نہیں, تو پھر چل سکتے ہیں, بلکہ چلنا چاہیے. یہ ادب تب ہے جب ایک روٹین میں, لیکن اگر پیرنٹس کہہ دیں تو تب چلنا چاہیے, کیونکہ حکم ادب سے زیادہ ہوتا ہے. مطلب کہ جب حکم ہو جائے کہ یہ کرو تو پھر ادب یہی ہوتا ہے کہ حکم پورا کیا جائے. پھر اسی آیت کریمہ میں آیت مبارکہ جو پڑھی اس میں ایک ورڈ تھا قولن کریمہ, کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. تو اس کی تفسیر کیا ہے کہ حضرت زبیر بن محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یعنی جب تیرے ماں باپ تجھ کو بلائیں تو کہنا کہ میں حاضر ہوں اور آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں. اب یہ ہے دل خوش کرنے کا ایک بات کہ وہ بلا رہے ہیں کہ آؤ تو انہیں خوش کیا. ایک ہے جی, ایک ہے کہ ایسے الفاظ کہنا کہ وہ خوش ہو جائیں دل سے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نرم لہجے میں آسان طریقے پر بات کرو, کہ لہجے میں نرمی ہو تمہاری. حضرت سعید نے فرمایا کہ جس طرح غلام جس کا آقا بہت سخت ہو, جس طرح اس غلام کی گفتگو آقا کے ساتھ ہوگی اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بات کی جائے تو پھر اس آیت پہ عمل ہو. یعنی غلام اپنے آقا پہ آگے جس طرح جھکتا ہے نا, اب غلامی کا وہ تصور نہیں ہمیں پتا, لیکن مطلب یہ کہ جس کی کوئی اپنی حیثیت نہ ہو, وہ اگلے پہ ڈیپینڈنٹ ہو, اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ کبھی ان کی باتوں کا مائنڈ نہیں کرتا. اور پھر دوسری یہ کہ اپنے آپ کو ان کے اگر جھکا کے رکھو. تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کرے کہ ان کی جو دلی رغبت ہو اس کے پورا کرنے میں لگ جائے. اب دیکھیں یہ ہے ان کے مزاج کو سمجھنا, ایک ایک کہہ نہیں رہے, جو ان کا خیال ہے نا کہ یہ دلی رغبت ہے, یہ چاہ رہے ہیں اس وقت, وہی کرنا شروع کر دیں. جو انسان کو ساتھ رہ رہ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی کا کیا مزاج ہے, وہ کیا چاہتا ہے, تو جو دل میں یہ چاہتے ہیں ان کے کہنے سے پہلے اس کو کر دے. حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے, اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ سے بات کرتے وقت اوپر نیچے ہاتھ مت ہلائے. یہ ہے اس کا پریکٹیکل طریقہ اس آیت پر عمل کرنے کا, کہ جس طرح گفتگو کرتے ہوئے انسان ہاتھ ہلاتا ہے تو ان کے ساتھ ادب سے رہے, ہاتھ نہ ہلائے. اور حضرت زبیر رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ماں باپ اگر تجھے گالیاں دیں اور برا بلا کہیں تو تو جواب میں یہ کہنا اللہ پر رحم فرمائے. یہ ہے اس آیت پر عمل کرنا, تو ان کو آگے سے کوئی جواب نہ دینا بلکہ کہنا اللہ آپ پہ رحم کرے رحم کرے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں. اب دیکھیں یہ بڑے بڑے صحابہ کی گفتگو ہے, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے, اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں بڑے کبار صحابہ میں سے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ آپ چاہتے ہیں جہنم سے دور رہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کیوں نہیں, اللہ کی قسم ایسے ہی چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کے والد زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میری والدہ زندہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے, بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے. تو کہنے کا مطلب جو بڑے صحابہ ایک دوسرے کو یاد کراتے تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو یاد کرانا چاہیے, یہ اس کو اپنے ٹاکس کے اندر لانا چاہیے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا, ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرا کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرے والد ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہ ان کا نام لینا اور نہ ان کے آگے چلنا, نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا. تو وہی بات, یہ ادب کو آبزرو کرنا پیرنٹس کے ساتھ. پھر ایک اور روایت میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اپنے والد کا حسن سلوک نہیں کیا جس نے ان کو تنگ نظر سے دیکھا. اب صرف تشی نظر سے دیکھنا, فیشل ایکسپریشن ہی دے دینا تو کہا کہ اس نے حسن سلوک نہیں کیا, وہ اس کیٹیگری میں ہے ہی نہیں جس نے حسن سلوک کیا. صرف فیشل ایکسپریشن دے دینا غصے والے, بھیکی شیف کی روایت. حضرت عروہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تجھے ماں باپ ناراض کر دیں, یعنی کسی بات پہ تمہیں ناگواری ہو, تو ان کو صرف ان کی طرف تچھی نظر سے کبھی نہ دیکھنا, کیونکہ انسان جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے نظر سے ہی اس کا پتہ چلتا ہے. تو وہی بات کہ غصہ آئے ان پہ, یعنی کہ بحثیت انسان کی کوئی بات بری لگے تو بالکل اس کا اظہار نہ کرنا بلکہ دل کو صاف رکھنا. حضرت ابن باز رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر رحمت بھری ایک نظر ڈالتی ہے, غور طلب بات, کہ جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر رحمت بھری ایک نظر ڈالتی ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے ایک نظر پہ. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت کی نظر ڈالے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اگر کوئی 100 بار بھی ایسا کرے تب بھی اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا ہے اور بالکل پاک, مسلم شریف کی روایت. تو ایک نظر پہ حج مقبول, یعنی ہمیں اپنے حجوں کا نہیں پتا کہ وہ مقبول بھی ہیں کہ نہیں, قبول بھی ہوئے کہ نہیں, حج مقبول کا ثواب دیتے ایک نظر. اور کہا کہ اگر یہ تو عام سی چیز ہے, روز انسان کرتا ہے, کتنی بار کر سکتا ہے؟ کہا کہ ہر بار وہ ایسا ہی اجر بنے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ یمن کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا جی میرے ماں باپ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نے ان سے اجازت نہیں لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو, اگر وہ اجازت دے دیں تب جہاد میں شرکت کرو, ورنہ ان کی خدمت میں رہ کے ان کے ساتھ اس کا سلوک کرتے رہو. ابو داؤد شریف کی روایت. ایک اور روایت میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی آیا اور اپنے ماں باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے باپ کو بلایا, وہ باپ لاٹھی پکڑتا آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے شخص سے تحقیق فرمائی تو اس نے کہنا شروع کیا بات یہ ہے کہ جب اولاد حاجت مند تھی بالکل ناتوان تھی، کمزور تھی، اس وقت ماں باپ نے ہر تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی، اور 50 سال کے بعد صورتحال بدل گئی کہ ماں باپ خرچ و خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی روپے پیسے گھر بار و کاروبار والی ہے۔ اب یہ باپ اپنا دکھڑا رو رہے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے، ان کے اوپر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جانو مال سے ان کی خدمت کرے، اپنے وقت کو یاد کریں، اس وقت جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ان کو سامنے رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی، میں مالدار تھا اور یہ خالی تھا، میں نے کبھی اس کو اپنے پیسے سے منع نہیں کیا، آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست ہے اور بوڑھے کی یہ تندرست ہے، تو بوڑھے کی بات سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑ اور بوڑھے کے لڑکے کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے جو اس حدیث پاک میں ذکر کی، اور جسی کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت حکم دیا، کیونکہ اگر یہ پیرنٹس کے رائٹس کا خیال نہ کیا جائے تو یہ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے انسان کی سائیکالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے تھے کہ کیا چیز معاشرے کو پنپ دے دیتی ہے، اور یہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ دیکھیں، یہ غور طلب اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کئی چیزیں انسان کی عقل میں آتی ہیں، کئی چیزیں نہیں آتی۔ یہ غلط فہمی رہتی ہے ایک اس معاشرے میں جو دین سے گائیڈنس نہیں لیتا، جو اپنی سوچ سے ہی سوچتا ہے، کیونکہ جب یہ انسان اپنی سوچ سے سوچتا ہے کہ میں جو مرضی کروں میں آزاد ہوں، تو وہ کئی بار پھر حد سے آگے بڑھتا ہے اور پیرنٹس کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، کہ پیرنٹس کو کوئی رائٹ نہیں کہ وہ انٹرفیئر کریں میری زندگی کے اندر، میرے رائٹس کے اندر، میری جوانی کے اندر، اور وہاں سے جو بیلنس ہے معاشرے کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے کو بیلنس میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری ٹیچنگ دی ہیں اس لیے رکھی، ادروائز معاشرے کا بیلنس خود ہی ختم ہو جائے گا، معاشرہ نہیں رہ سکتا، فیملی نہیں رہ سکتی، پھر اولڈ ہومز بنیں گے، کیونکہ پھر ان بوڑھے لوگوں کا کون خیال کرے گا کہ بچے نہیں کریں گے۔ اس لیے اتنا زیادہ اجر رکھا، کیونکہ مشکل ہوتی ہے پیرنٹس کو سنبھالنا، اگر بوڑھے ہو جائیں، ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کو برداشت کرنا، اس کو جنت کا دروازہ سمجھنا کہ یہ تو جنت کا ایک کنجی مل گئی ہے، مجھے تو چابی مل گئی ہے، مجھے تو آئیڈیا موقع مل گیا، میں آیا کیوں دنیا کے اندر، اسی لیے آیا ہوں، تو میں تو ان کے اوپر جان مال سب لٹا کے جنت کا فیصلہ کرواؤں گا اللہ تعالیٰ، تو اس لیے اس کو تو گولڈن اپرچونٹی سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گولڈن اپرچونٹی دے دی، خوشی سے لینا چاہیے۔ یہاں تک نوبت آنی چاہیے جو آتی ہے بعض گھروں میں کہ بھائی آپس میں لڑیں کہ پیرنٹس میرے پاس رہیں گے، پیرنٹس میرے پاس رہیں گے، میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کی خدمت کروں گا، اگر کسی کو پتا چل جائے اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ایک شخص، ایک ایسے شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا جس کا جسم دبلا پتلا تھا، اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش یہ جسم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں دبلا ہوا ہوتا۔ اب یہ صدی سے پاک سے کئی میسج ہیں، ایک تو یہ کہ اچھا گمان کرنا، یہ بھی میسج ملتا ہے کہ کسی بدگمانی نہ کرنا۔ تو صحابہ نے کیا کہا کہ کاش یہ جو دبلا بدن ہے یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ہوتا، تو یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شاید وہ اپنے بوڑھے ماں باپ پر محنت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں لگنے سے ان کی روزی کمانے کی وجہ سے دبلا ہو گیا ہو، اگر ایسا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر فرمایا شاید وہ چھوٹے بچوں میں محنت کرتا ہو، یعنی ان کی خدمت و پرورش ان کے لیے رزق مہیا کرنے میں دبلا ہو گیا ہو، اگر ایسا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے نفس میں محنت کرتا ہو، اپنی جان کے لیے محنت کر کے روزی کماتا ہو تاکہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے، اگر ایسا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو یہ بہت اونچا عمل، بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے پہلو ہیں احادیث کے اندر، لیکن چند چیزیں اپنی بات کو مکمل کرنے سے پہلے میں کلیریفائی کر دوں۔ ایک تو یہ کہ کامنلی آسک کوسچن جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے۔ ایک کامنلی آسک کوسچن جو کیا جاتا ہے، یہ معاشرے کے اندر ایک کامن پرابلم ہے، وہ یہ ہے جب اولاد کی شادی ہو جاتی ہے اس وقت جب ایک بیوی گھر میں آتی ہے تو اب اس وائف اور پہ اس کے لڑکے کے پیرنٹس کا کیا ریلیشن شپ ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اس کے انڈر جو بات آتی ہے وہ میں تذکرہ کر دیتا ہوں. تو یہ ذہن میں رہے کہ پیرنٹس جو لڑکے کے پیرنٹس ہیں وہ اس کے پیرنٹس ہیں، ان پیرنٹس کی ذمہ داری اس لڑکے پہ ہے، اس کی وائف پہ نہیں ہے. شریعت نے بہت ڈیفائنڈ رولز رکھے ہیں، اس میں بہت حکمت ہے، غور کریں. وہ پیرنٹس اس لڑکے کے پیرنٹس ہیں، اس کی پیرنٹس کی ذمہ داری ان پہ ہے، اس لڑکے پہ ہے، اس کی وائف پہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ اپنی وائف کو مجبور نہیں کر سکتا کہ جا کے میرے پیرنٹس کی خدمت کرو، ان کے لیے کھانے بناؤ، ان کی خدمت کرو، یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں کرے تو اچھا ہے، اسے ثواب ملے گا، یہ احسان ہے، اس کا احسان ہوگا. یہ وہاں پہ بات یوزفل ہے. عام طور پہ گھروں میں ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کو ڈنائل نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ ایک اچھے طرح سے گھر کے اندر رہا جائے. لیکن کئی بار بیوی کی پیرنٹس نہیں بنتی، کسی وجہ سے ناچاکی ہو جاتی ہے. اب بیوی اگر نہیں ان کے ساتھ رہ رہی یا رہ رہی یا ان کی خدمت کر رہی، تو اب شوہر اسے بلیم وردی نہیں قرار دے سکتا کہ تم کیوں نہیں کر رہے. اس کے اوپر نہیں ہے، وہ خود اس کی ذمہ ہے کہ وہ کرے، اور وہ کسی طرح بھی فزیکلی کرے اگر وقت نہیں ہے، کوئی اور ملازم رکھے، لیکن بیوی کو نہیں وہ کہہ سکتا، اور نہ اس وجہ سے اس پہ غصہ ہو سکتا ہے کہ تم کیوں نہیں کرتے. اسی طرح اگر پیرنٹس سے پوچھے بغیر وہ اپنے گھر جاتی ہے بیوی، تو جا سکتی ہے، اس کے اوپر اپنے سسرال والوں کی پرمیشن کوئی ضروری نہیں، شوہر کی پرمیشن ضروری، شوہر سے پرمیشن اس کے لیے ضروری ہے، پیرنٹس سے تو اس کی پرمیشن ضروری نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر، ماں کہے مجھ سے پوچھے بغیر وہ چلی گئی اپنے گھر، تو اس وجہ سے بیوی سے ناراض ہو جانا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے. بلکہ اس نے اگر شوہر سے پوچھا تھا، شوہر نے اجازت دی تھی، وہ چلی گئی، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی کہ پیرنٹس سے بھی اجازت لیتی. اس کے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ان وجہ سے ناچاکی ہو رہی ہوتی، حالانکہ شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تو ہے ہی نہیں اس کے حد میں. اگر کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن نہیں کسی وجہ سے کیا یا نہیں کر رہی تو اس کی وجہ سے اپنا تعلق نہ اس سے خراب. تو یہ بات بالکل واضح ہو. اسی کے تحت یہ بھی ہے کہ اگر لیٹ سپوز کئی بار پیرنٹس کی یا ساس کی یا لڑکے کی ماں کی بیوی سے نہیں، لڑکے کی بیوی سے نہیں بن رہی، ساس بہو کا ریلیشن شپ صحیح نہیں ہے، اب ماں کئی بار بیٹے کو اکساتی ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو. اب کئی بار اگر بات کلیئر نہ ہو، ان احادیث اور قرآن کو پڑھ کے بیٹا سمجھتا ہے کہ والدہ کا اتنے حقوق ہیں، وہ مجھے حکم دے رہی ہیں کہ ایسا کرو، تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ ماں کا کہنا ماننا یا باپ کا کہنا ماننا اس کے ضروری نہیں ہے. کیونکہ رول کیا ہے؟ رول وہ شروع میں پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ کا پہلا حق میرا ہے، پھر لوگ ہیں، پھر انسان ہیں. تو میں اگر کسی کو حق دے رہا ہوں کوئی، تو وہ میرے، وہ اللہ تعالیٰ حق دینے والے ہیں، تو اب کسی انسان کے کہنے پہ کسی کا حق ضائع نہیں کیا جائے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ حق ڈیفائن کرنے والے ہیں، کس کا کیا حق ہے، کس کا کیا فرض ہے. اب کوئی انسان کہے کہ اس کا حق نہ دو، تو میں اس کے کہنے پہ، بے شک وہ ماں باپ ہوں، میں دوسرے کا حق ضائع کر دوں، یہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ، دوسرے لفظوں میں اللہ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کہنے اس کا یہ حق دو، پیرنٹس کہنے نہ دو، اب یہ ٹرسل آ گئی، یہ کانٹرڈکشن آ گئی، تو اب میں اللہ کی بات مانوں گا، پیرنٹس کی بات نہیں مانوں گا. لیکن ان سے اچھا سلوک رکھوں، اچھا سلوک رکھوں گا. یہ کلیئر کٹ احادیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں، یعنی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ تم دین سے نہ، جب تک دین نہیں بدلو گے میں نہیں کھاؤں گی، اور لوگ تمہیں تانا دیں گے تم نے اپنی ماں کو قتل کر دیا. تو حتیٰ کہ ماں واقعی ویک ہونی شروع ہوگی، لیکن صحابی نے الٹیمیٹلی کہہ دیا کہ ماں آپ کا مقام اپنی جگہ، لیکن میں اپنے دین سے اللہ کی بات سے نہیں پھر سکتا. تو یہ سٹینس کیبل لینا پڑتا ہے، کیونکہ ایک لمیٹیشن ہے، ان کی بھی ایک باؤنڈری ہے حقوق کی. ہر دیکھیں، ہر ایک انڈیویجل ہے ایک معاشرے کا، ہر ایک کی کچھ ڈیوٹیز ہیں، کچھ رائٹس ہیں، ہر ایک کی باؤنڈریز ہیں. جب کوئی ایک دوسرے میں انٹرفیئر کرے گا تو وہاں اس کی لمیٹیشن ختم ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری. اب وائف کے رائٹس سے شوہر سے، اب ماں اگر اسے یا باپ اسے ظلم کرنے کا کہہ رہے تو وہ ادب کے ساتھ انہیں کہہ دے، یا ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کر دے کہ بیوی کو نقصان نہ پہنچے. کئی بار ہوتا ہے کہ ماں بیوی سے نہیں مان رہی تو شوہر کو بہت اکساتی ہے، اور کئی بار بیٹے اور لڑکے ریئیکٹ کر جاتے ہیں، اور اب کمروں میں جا کے ان سے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا کہ بیوی کے رائٹ کیوں نہیں دیے. تو ماں کو اس کے مقام پہ رکھے، بیوی کو اس کے مقام پہ رکھے. ماں کی وجہ سے بیوی سے برا نہ ہو، بیوی کے سے ماں سے برا نہ ہو. یہ شوہر کی ایک لڑکی کی ذمہ داری ہے، اسے یہ ٹرین ہونا چاہیے، اسے عادت ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ایک کی وجہ سے دوسرے سے بد مزاجی کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ تربیت کی کمی کا نشانہ. تو ماں سے بھی برا نہ ہو، بے شک وہ ظلم کرے، یہ ذہن میں رہے کہ پیرنٹس کی کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، بے شک وہ ظلم کر رہے ہیں. ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے سمجھانا ہوتا ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ بھی رہے، دل میں ان کی محبت بھی رہے، ہر چیز ان کے ساتھ رہے، یعنی کہ کوئی بدتمیزی کا پہلو نہ ہو. اور پھر ان سے بات کی جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کہا. اگر وہ سمجھ جائے بہت اچھی بات، نہیں سمجھے تو پھر ان کی بات کا مانی جائے، اور اگر ناراض ہو تو ہنسی سے سہ لیا جائے. یعنی ان کے ساتھ ہنسی سے رہنا، انہی انداز میں رہنا، جیسے تذکرہ ہو گیا. لیکن بات ماننا ایک اور چیز، اس کو میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں، ایک ہوتی ہے اطاعت، اوبے کرنا. اوبے اللہ کو کرنا ہے، جہاں اللہ نے کہا ان کو اوبے کرو تو کریں گے، جہاں اللہ نے کہا کہ نہیں اب میرے حکم مانو، یہ ان کی رائٹس نہیں ہے کہ وہ ایسے کسی کے ظلم کرنے کہیں گے. تو اطاعت اللہ کی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، حسن سلوک تو کبھی نہیں چھوٹے گا. کیوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ میری ماں کافر ہے، ظلم کرتی ہے، تو کہا کہ ان سے حسن سلوک کرتے رہو. قرآن پاک میں بھی آیا کہ اگر تمہیں شرکا کہیں تو ان کی بات نہ مانو، لیکن ان کے ساتھ معروف طریقے سے ڈیل کرو، اچھے طریقے سے ڈیل کرو. پیرنٹس پہ غصہ نہیں ہو سکتے، پیرنٹس پہ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے، جواب نہیں بدتمیزی سے دے سکتے، بے شک جو مرضی آگے سے کہہ رہے ہیں، ظلم کر رہے. تو یہاں پہ اصول سمجھ لینے چاہیے، اس سے پھر بہت سارے زندگی کی شکیں حل ہو جائیں گی. اصول کیا ہے؟ جو اگر وہ پیرنٹس فرض واجب سے روکے، دیکھیں امپورٹنٹ رول ہے فرض واجب. فرض واجب کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ضروری کرا دے دیا، مینڈیٹری کرا دے دیا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادات میں اور ڈیلنگ میں یہی کہ جی رشتے دار، جو خون کے رشتے دار ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا یہ فرض ہے. اب اگر لیٹس سپوز پیرنٹس کہیں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو، یا کہیں کہ اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے رشتے داروں میں، اب یہ ان کی اطاعت نہیں ہوگی. فرض واجب کے اگینسٹ کہیں گے ان کی قطعاً اطاعت نہیں ہوگی. دوسری طرف اگر کوئی گناہ کرنے کا کہہ دے تو تب بھی ان کی اطاعت نہیں، کوئی بھی گناہ، جیسے کسی سے برے طریقے سے پیش آؤ رشتے دار سے تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی، بے شک جتنا مرضی مائنڈ کریں، ناراض ہوں، تو ان کی اطاعت نہیں ہے. تو یہ رول ہے کہ فرض واجب پہ کہیں ایسے روکیں یا گناہ کا کہیں تو ان کی اطاعت نہیں، وہاں اللہ کی اطاعت. اگلی چیز یہ کہ کئی بار ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ جہاں پہ وہ فرض واجب بھی نہیں ہوتی، گناہ بھی نہیں ہوتی، وہاں پہ کیا رکھنا ہوتا ہے انسان نے. یہ امپورٹنٹ رول میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ فرض واجب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ایک مباح چیز ہے، ڈیلی لائف کا ایک کام. اب وہاں پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے، لیٹس سپوز فار ایگزامپل، میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک غریب آدمی ہے، اب اس نے روزی کمانی، اسے نہیں لوکلی مل رہا، وہ کہیں جانا چاہتا ہے، اب پیرنٹس کہیں نہ جاؤ. اب یہ جائز کام تھا، جا رہا تھا، فرض واجب نہیں تھا کہ کہیں اور دور جائے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نہ جاؤ. اب دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو نقصان ہوگا کہ نہیں. ظاہر بات ہے اگر وہ اس کے پفاقے آ جائیں، اس کو ایمان کا، جان کا نقصان ہو جائے گا. تو اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے، مباح کام. نقصان اس کا ہو سکتا تھا، یعنی کہ اسے مال کمانا ہے یا اس کو اور کوئی کام کرنا ہے، نقصان ہو سکتا تھا، تو پھر ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے. اس کے بالکل اپوزٹ، اگر پیرنٹس کا نقصان ہو جائے اس کے عمل سے، یعنی مباح جائز کام ہے، درمیان میں ایک ہے میرا نقصان ہو سکتا تھا، میں ان کی بات نہیں مانوں گا، اگر ان کا نقصان ہو سکتا ہے میرے اس عمل سے، تو پھر ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ میں رول بتا رہا ہوں کہ کسی بھی کام کو جج کرنا ہو کہ میں کہاں لائی کرتا ہوں، کئی بار کنفیوژن ہوتی ہے، تو یہ رولز ہیں کہ مباح کام میں اگر اپنا نقصان ہے تو پھر ان کی بات نہ مانے اگر وہ روک رہے ہیں، अगर उनका नुकसान हो रहा है, लेट्स सपोज उन्हें जरूरत है खिदमत की और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए कोई इंतजाम करूँ, हो सकता है वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो, फिजिकली डिपेंडेंट हो खाने पीने और दूसरी चीज़ों में, और जो हदीस खासतौर पर ये मैंशन है कि कहा कि जाओ उनकी खिदमत करो, तो वो एक्चुअली मोस्टली डिपेंडेंट पीपल थे, पेरेंट्स थे, तो कहा कि उनकी खिदमत करो, तो उन हदीस से फुकहा ने यही निकाला कि वहाँ खिदमत की जरूरत है, अगर खिदमत की उन्हें जरूरत है तो या तो कोई खादिम रखे, अगर खादिम नहीं रख सकता तो फिर फिजिकली खुद उनकी खिदमत करे, उनके खाने पीने और दूसरी चीज़ों में दवा। फिर एक और सूरत हो सकती है कि कोई काम इंसान करना चाह रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि ना करो। अब इसमें एक और तरीका भी है जज करने का, वो ये है कि क्या उस काम के करने में मुझे कोई जानी नुकसान हो सकता है या पेरेंट्स की खिदमत में कोई कमी आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी जैसे अहदीस में गुजरा जहाद का बहुत तस्करा था कि जहाद पे पेरेंट्स जा रहे थे, बच्चे जा रहे थे, आप उनका जाओ वापस। अब जहाद वो चीज थी कि जिसमें फिजिकल नुकसान का अंदेशा होता है, जान भी जा सकती है, जख्म भी आ सकते हैं, तो अब यहां पे पेरेंट्स की रजामंदी जरूरी। और दूसरी तरफ अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, जो पहले मैं तस्करा कर चुका, तो वो भी देखना होता है। तो अगर एक मैं काम करना चाह रहा हूं, पेरेंट्स कह रहे ना करो, और वो काम ऐसा था जिसमें जानी नुकसान हो सकता है जैसे जंग में जाना, तो फिर मुझे इजाजत नहीं है, मैं पेरेंट्स की बात को ब्रेक करूंगा। और अगर जानी नुकसान भी नहीं है और पेरेंट्स भी मुझ पर डिपेंडेंट नहीं है, या तो मैंने खादिम रख के दिए हुए हैं या मैं खुद, या वो फिजिकली ठीक है, माली हिसाब से ठीक है, तो फिर मुझे मस्त नहीं उन्हें ओबे करना। हाँ, फिर भी बेहतर है कि उन्हें ओबे करूं, उनको खुश करूं, लेकिन अगर मैं उसके अगेंस्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं। तो इस तरह से कई चीजें आंसर हो जाएंगी, जैसे क्वेश्चन कॉमनली किए जाते हैं, मैं उसकी उनको भी वाजे कर दूं। जैसे आमतौर पर कई बार कहा जाता है, कई लोग पूछते हैं कि हम दूसरे मुल्क में और पेरेंट्स कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, हमारे अपने मुल्क में हमारे साथ रहो। अब इसमें यही रूल्स अप्लाई होंगे कि वो जो कह रहे हैं अब मैं यहां क्यों हूं, अगर मैं वापस जाऊं क्या मुझे कोई नुकसान होगा, यानी कि एक तो है गुजर औकात तो हो जाएगा, तो क्या ऐसा तो नहीं कि गुजर औकात भी ना हो, तो अगर ऐसा है तो फिर उनके ओबे करना जरूरी नहीं है, अगर कोई उनकी खिदमत करने वाला है और फिजिकली उनको देखने वाला है। अगर दूसरी सूरत यह हो सकती है कि वो फिजिकली डिपेंडेंट हो और मेरा जाना जरूरी हो, मैंने कोई खादिम भी अरेंज नहीं किए, कोई लोग भी अरेंज नहीं किए, तो अब मुझ पर जरूरी है कि वापस चला जाए, क्योंकि ये मुबाह काम है, इसमें कोई फर्ज वाजिब और हराम की बात नहीं, ये मुबाह चीज थी, जायज चीज थी, बाहर आना रोजी की तलाश में, तो इसमें इस तरह से जज कर लेना चाहिए। हाँ, उनको खुश करना यह हर सूरत में अफजल होता है और बेहतर होता है, अल्लाह के हाजिर का बायस होता है। एक और चीज मैं आंसर कर दूं कि शादी के मुतालिक, कि कई लोग पूछते हैं कि शादी में पेरेंट्स से ज्यादा जरूरी है या उनकी, तो इसमें यह में रहे कि मर्द की शादी के लिए पेरेंट्स रजामंदी जरूरी नहीं है, यानी कि अगर वो ले ले और लेनी चाहिए तो बेहतर है, क्योंकि ये फैमिली सिस्टम है, फैमिली में रहना होता है साथ, तो रजामंदी तो बेहतर होती है, क्योंकि जाहिर बात है पेरेंट्स पार्ट ऑफ द फैमिली है। लेकिन जिस लड़के का हक होता है वो जहां मर्जी शादी करे, पेरेंट्स की रजामंदी जरूरी नहीं है, अगर पेरेंट्स किसी वजह से कहीं पर रुकावट बन रहे हैं और कोई अच्छा रिश्ता नेक साले औरत है और पेरेंट्स से माल पैसे की वजह से या किसी और वजह से कहीं और जाना चाहते हैं, तो फिर उनकी इताअत जरूरी नहीं है। हाँ, औरत पे वली की रजामंदी होनी चाहिए, तो ये एक हुक्म पता होना चाहिए। फिर एक और चीज के पेरेंट्स अगर बेटे को कहें कि तलाक दे दो अपनी वाइफ को, पहले तो बताया ना कि सलूक रखना, वो तो बिल्कुल उनकी इताअत नहीं होनी चाहिए अगर वो बस सलूकी का कहें, अगर वो डाइवोर्स का कह दें। अब यहां पे कई बार कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो जाती है, कुछ अहदीस ऐसी मिलती हैं कि जिसमें ये अंदाजा होता है कि शायद पेरेंट्स के कहने में डाइवोर्स देना जायज है। जैसे एक हदीस में जिक्र कर देता हूं, कल मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत है कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों का हुक्म दिया, जिसमें यह फरमाया कि अपने माँ बाप की नाफरमानी ना करना, अगरचे वो तुम्हें हुक्म दें कि अपने घर और माल को छोड़ दें। मिश्कात शरीफ में यह रवायत है, मस्तद अहमद बिन हम्बल में भी है। तो इस तरह की कुछ और रवायात भी हैं जिसमें पता चलता है कि अगर पेरेंट्स कहें बीवी को छोड़ दो तो उसे छोड़ दो। इसी तरह गालिबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने बेटे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दो, और शुरू में वो थोड़े रुक गए, हत्ता के मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिल्कुल अपने ओबे करो और अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे। تو یہاں سے کئی بار جو بظاہر حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ کیا اگر پیرنٹس کہیں کہ بیوی کو ڈائیورس دے تو دے دینی چاہیے، ان کی اطاعت ضروری ہے، تو اس میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکم ہے یہ اس صورت میں ہے جب پیرنٹس حق پر ہوں، واقعی وہ بیوی اس اہل ہو کہ اسے ڈائیورس دے دینی چاہیے ہو، اور پیرنٹس تب دیندار نیک صالح پیرنٹس کہہ دیں کہ اس کو ڈائیورس دے دو، تب اس صورت میں یہ حدیث اپلیکیبل ہوگی. لیکن جنرلی ماحول جو معاشرے کے اندر ہے کہ پیرنٹس کو عام طور پہ ہر پیرنٹس کو مکمل دین کا نہیں پتا ہوتا اور ہر وقت وہ حق پہ نہیں ہوتے اور اکثر اوقات زیادتی ہو رہی ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے، اگر وہ کہہ دیں کہ بیوی کو ڈائیورس دے دو تو تب وہ اطاعت ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ بہتر ہوتا ہے کسی علماء سے رجوع کر کے پوچھ لیا جائے کہ پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں یہ حالات اور یہ معاملات ہیں تو میرے کیا طرز عمل ہونا چاہیے. تو یہ چند باتیں اہم سوالات ہیں جو کہ کنفیوژن کا باعث کئی بار بنتے ہیں کہ پیرنٹس کی اطاعت ضروری ہے کہاں ضروری ہے. ایک اور چیز میں ذکر کر دوں، اگر پیرنٹس دین کے عمل پہ روکیں، مثال کے طور پہ لڑکے کو کہیں داڑھی مت رکھو، لڑکی کو کہیں پردہ مت کرو، تو ان کی اطاعت ضروری نہیں، جس طرح میں نے پہلے بتا دیا فرض واجب اور حرام میں ان کی اطاعت نہیں. تو چونکہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو اس لیے اگر وہ روکے نہ رکھو تو ان کی اطاعت نہیں ہے، اسے پردے سے روکے لڑکی کو تو پردہ کرنا فرض ہے تو ان کی اطاعت نہیں. عمل کے حساب سے تو یہ بات. علم سے اگر روکے، دیکھیں علم سے اگر پیرنٹ کہیں گے علم نہیں حاصل کرنا دین کا، تو علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے فرض، یہ جو ہم ڈسکشن کریں یہ فرض علم ہے، یہ ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ اسے بتاؤ ان باتوں، یہ کوئی آپشن علم نہیں ہے، تو یہ فرض علم ہے. اگر اس سے وہ روک رہے ہیں تو ان کی اطاعت ضروری نہیں. اگر وہ کہیں گے نہیں تم نے یہ کتاب پڑھنی، نہیں تم نے کسی استاد سے سیکھنا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی سچویشن ہو سکتی ہے، تو پھر اچھے طریقے سے دیکھیں وہ حسن سلوک کا کہیں وہ تو رہے گا لیکن اطاعت ضروری نہیں ہوگی، علم حاصل کرنا اس پہ فرض رہے گا. اور اگر وہ بے عملی پہ رہا صرف اس وجہ سے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں حاصل کیا، وہ یہ نہیں کہہ سکے گا میرے پیرنٹس روکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ پھر بھی تم پہ عمل علم حاصل کرنا ضروری تھا. اور یہ عام طور پر عذر ہی ہوتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں انسان پیرنٹس کو راضی کر لیتا ہے تو اس پہ کیوں نہیں راضی کرتا. اور دوسرا علم ہوتا ہے جو فرض کفایا ہے، یعنی کہ ڈیٹیلز میں جا کے عالم بننا، 8 سال کا کورس، 4 سال کا کورس، 6 سال کا کورس، وہ فرض کفایا ہے، تو اس پہ اگر پیرنٹس روکیں تو انہیں راغب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے طریقے ہوتے ہیں انہیں گفٹ دے، انہیں محبت پیار سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے اور ان سے بات منوائے جیسے دنیا کی باتیں منواتا ہے، تو مان جاتے ہیں اکثر کا تو کرے، لیکن اگر اسٹل وہ یعنی کہ اسٹینس لے لیں تو پھر ان کی بات مانے اور اس علم میں نہ آئے. تو یہ اور اگلی چیز فرض واجب کو تم بتا دی، اگر وہ سنت سے روکے، فار ایگزامپل امامہ پہننا، پگڑی پہننا یہ سنت ہے، اب وہ کہیں کہ نہیں پہننا، اب ان کی بات ماننا ضروری، کیونکہ فرض واجب اور حرام سے میں ان کی اطاعت نہیں ہے، لیکن سنت وہ کیٹیگری ہے جو آپشنل چیز ہے، وہ فرض نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو اب اس سے اگر وہ روک رہے ہیں تو ان کا کہاں ماننا اوپر آ جائے گا، وہ بھی اس میں بھی انہیں راضی کرنے کی کوشش کرے کہ اس سے ثواب ہوگا مجھے کرنے دیں، لیکن وہ ٹف وہ سٹینس لے رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، تو اس میں ان کی بات مان لیں اور اس چیز کو چھوڑ دیں. تو اس لیے دین کا علم پتہ ہونا چاہیے کہ پورے کا پورا کہ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا سنت ہے، میں نے کیا ان کی بات کہاں تک ماننی ہے، کہاں تک نہیں ماننی، اور کیسے ان کے ساتھ ڈیلنگز کرنی ہے. تو یہ سارا علم حاصل کرنا ہر انسان پہ فرض ہے. تو کوشش کی کہ اکثر پہلو جو کامنلی معاشرے میں کوشچنس ہوتے ہیں اس کو میں آنسر کر دوں، اور جنرل رولز بھی میں نے بتا دیے، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو اس ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پیرنٹس سے ڈیل کرے گا تو انشاءاللہ برکتیں اس کی ظاہر ہو جائیں گی. دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پہ لے آئے. عمل سے کیا چیز روکتی ہے؟ عمل سے جو چیز روکتی ہے وہ انسان کا غصہ ہے، یعنی کہ باطنی بیماری، کہ یہ جو انسان برے سلوک پہ پیرنٹس ہوتا رہتا ہے یہ اس کے اندر دودھ کا غصہ ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 امپورٹنٹ قوتیں دی ہیں جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر غصہ ہے، اس کے اندر ڈیزائرز ہے، اور اس کے اندر عقل ہے. فرشتے کیا ہیں؟ حکم پورا کرتے. انسان کے وہ یہ قوت ہے جس سے وہ مینیپولیشن کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کے سامنے حکم آتا ہے تو اس کے اندر غصے کی بھی کیفیت ہے، کہ کئی بار وہ اس کے مزاج کے خلاف اسے غصہ آ جاتا ہے. پھر اگر کئی بار اس کی ڈیزائر اس کے اگینسٹ ہوتی ہیں اس حکم کے اور عقل مشورے دیتی ہے کہ ایسا کرو نہ کرو فائدہ ہے نقصان ہے, یہ قوتیں فرشتوں کے پاس نہیں ہے. تو ان کی وجہ سے کئی بار وہ عمل کرتا ہے کئی بار نہیں کرتا, یعنی اگر اسے پسند نہیں ہے چیز وہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو اندر کی اصلاح ہوتی ہے تزکیہ جس کو قرآن کہتا ہے, وہ انسان کی ان جو اندر کی قوت ہے اس کو ایڈریس کرتی ہے, اس کو ہٹ کرتی ہے کہ انسان کے اندر سے غصہ قابو میں آتا ہے, اس کی ڈیزائر اور شہوت قابو میں آتی ہے, اس کی عقل صحیح استعمال ہوتی ہے, تو پھر وہ ساری قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. اب پیرنٹس کے ساتھ یہ ساری ڈیلنگز بتائیں, یہ جب تک انسان کی اصلاح نہ ہو مکمل طور پر شاید نہ کر سکے کہ مال ان کے سامنے پیش کر دے, جان پیش کر دے, سارا سامنے کو غصہ نہ کرے, محبت سے پیش ہے, جو مرضی آگے سے ہو, آگے سے بیوی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا کہا جا رہا ہو لیکن وہ صرف اللہ کے لیے بیوی سے اچھا سلوک کرے, وہ ادھر کی باتیں ساری برداشت کر لے, یہ ہمت اور حوصلہ چاہتی. تو یہ جب تک بات کی اصلاح نہ ہو یہ چیزیں نہیں مینیپولیشن آتی, اسی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ ہے. ظاہر بات ہے وہ ریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ, ریئیکشن ہر جگہ ریئیکشن, کبھی غصہ کبھی ڈیزائر کبھی کچھ. تو اس کی اصلاح پارٹ آف دا ٹیچنگ ہے, یعنی کہ صرف اگر مجھے باتیں پتہ ہوں اور میں پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا اسی کو غصہ کرنا شروع کر دوں گا, وہ بیلنس کو مینٹین نہیں رکھ سکوں گا وائف کے اور ماں کے. تو اس لیے یہ جو ساری تذکیہ کی بات کی جاتی ہے یہ ایکچولی ان ٹیچنگز پہ پریکٹیکلی آنے کے لیے کہ میں ٹیچنگ میں آ کیسے جاؤں پوری زندگی کے لیے, کیونکہ کئی بار انسان وقتی طور پہ آ جاتا ہے, بیان سنا بات سنی اچھا اثر ہوا ایک دو دن پھر اسی رجحان وہی رجحان. اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا یہ ایک انسان کی جب تک اندر سے چینج نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, کنٹینیوٹی نہیں آتی. تو کنٹینیوٹی لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اندر سے بدلے, اندر سے بدلے. تو اس کے لیے تزکیہ کیا جاتا ہے اور تزکیہ ہوتا ہے اللہ کی یاد سے, کثرت ذکر سے انسان اندر سے دھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر آپشن نہیں کہی, کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, یہ آپشن چیز نہیں, امر کثرت سے کرو. وہ کیوں کہا کہ وہ پیوریفائی کر دیتی ہے اس غصے کو شہوت کو ڈیزائرز کو. اب کیا ذکر کرے انسان, اگلا سوال کرتا ہے کیا ذکر کرے, تو وہ جس طرح ایک ایکسپرٹ کے پاس جا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی بیماریاں ذکر کر کے دوائی لیتا ہے, انسان جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے اندر یہ سمٹم ہے وہ دوائی دیتا ہے, تو اسی طرح اپنی ذاتی بیماریوں پر اصلاح کے لیے بھی روحانی ڈاکٹر سے مشورہ لے اور اس کے مطابق عمل کرے تو انشاءاللہ اس کا اثر خود دیکھے گا. تو چھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں, اس کی باقاعدگی رکھے تو انسان اندر سے بدلتا ہے. ایک ہے استغفار کی تصویر سے بادشاہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا ہے دودھ پاک کی تصویر صبح شام کرتا رہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا ہے قرآن پاک کی روزانہ تلاوت, اگر ایک سپارہ ہو تو اچھا ہے ورنہ آدھا سپارہ یا جتنا بھی ہو سکے. چوتھی چیز ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, یعنی کہ جہاں بھی جاؤ ڈرائیو کر رہے بیٹھا ہے سوچنا ہے اللہ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. پانچویں چیز یہ ہے کہ فوکس ذکر کرنا, کہ وہ کیا کہ تھوڑی دیر بیٹھے ہو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میرے قلب پہ متوجہ ہیں اور میرا قلب اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کہا بس کو رسم رب کا وہ تبدل لے ہی تبدیلا, کہ اللہ کے اسم کو یاد کرو اور ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اس کی یاد میں گم ہو. تو یہ پانچ چیزیں کرنی, اور چھٹی چیز یہ ہے کہ جس سے وہ مشورہ لے رہے اپنی باطنی اصلاح کا اس کو ہی بتاتا رہے کہ میں یہ کر رہا ہوں مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, جس کو اپ ڈیٹس کہتے ہیں فالو اپ کہتے ہیں. تو اس طرح رکھے گا تو پھر خود دیکھے گا چینج آتی ہے اس کی زندگی میں, اندر سے بدلتا ہے, اسے اللہ کی محبت فیل ہوگی, گناہ کام کی کمی فیل ہوگی, اسے اللہ سے کنیکشن فیل ہوگا. اور جو ہم زندگی میں غلطیاں کر چکے ہیں پیرنٹس کے حوالے سے اور حقوق العباد حقوق اللہ میں, اسے اللہ سے معافی مانگتے نہیں, تو دعا سے پہلے میں توبہ کے چند کلمات پڑھاؤں گا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجدید ایمان کرتے رہو, کہ کئی انسان کے عمل اس کے ایمان پہ اثر ڈالتے ہیں, تو ایمان کی تجدید کرتے رہو. تو تجدید ایمان کے ہی کلمات ہوں گے, توبہ کے کلمات ہوں گے, تو وہ پڑھ لیجیے گا. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد اللہ مصطفیٰ اما بعد, اب پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. لا اله الا الله محمد رسول الله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا جو سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک آپ کے دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تاریخیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ نے ہمیں تخلیق کیا, آپ ہمارے خالق ہیں, مالک ہیں, ہمیں قرآن دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے, یا اللہ ایمان دیا, اس سب نعمتیں بغیر کسی محنت بغیر کسی طلب کے دی. یا اللہ پاک یہ آپ کے خزانوں کی سب سے قیمتی نعمتیں ہیں. یا اللہ پاک ہمیں یہ مل گئیں. یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تو ہمیں تو خبر بھی نہیں ہے کیا نعمتیں ہیں, ان کی حقیقت ہم پہ موت پہ واضح ہوگی. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی حقیقت ہم پہ واضح کر دیجئے. یا اللہ پاک ان کی قدر نصیب فرما دیجئے. یا اللہ زندگی کا حصہ گزر گیا, یا اللہ پاک دنیا کی تعلیم کے لیے پوری دنیا گھوم آئے. یا اللہ پاک آپ کے دین کی تعلیم کے لیے, آپ کے قرآن کی تعلیم کے لیے, یا اللہ پاک ہمیشہ عذر کیا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یا اللہ پاک اس ناقدری کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک آپ نے ہماری ہی بہتری کے لیے تعلیمات دیں, ہمیں ہی انسان بنانے کے لیے تعلیمات دیں, اس معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے تعلیمات دیں, معاشرے کے اندر محبتیں پھیلانے کے لیے تعلیمات دیں. یا اللہ ہم نے اس کی ناقدری کی, اس سے منہ موڑا. یا اللہ یقیناً آپ اس پہ ناراض ہوئے ہوں گے, اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک آج آپ کی توفیق سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے, آپ کی بات سنی, آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کو سنا. یا اللہ پاک یہ ایسی خوبصورت تعلیمات ہیں جس کو اگر ہم اپلائی کر دیں, اس کو عمل کر دیں, تو یا اللہ پاک یقیناً یہ معاشرے جنت کا نمونہ بن جائیں. یا اللہ پاک کی رحمت سے ان تعلیمات کا عمل نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم بگڑے ہوئے ہیں, یا اللہ گناہ کرتے عرصے گزر گئے, یا اللہ غصہ ہمارے قابو میں نہیں رہتا, یا اللہ نگاہیں ہمارے قابو میں نہیں رہتی, یا اللہ پاک زبان ہمارے قابو میں نہیں رہتی. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم بگڑے ہوں کو سدھار دیجئے. یا اللہ پاک عافیت سے سدھار دیجئے. یا اللہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, یا اللہ سدھار دیجئے. یا اللہ پاک ہمیں اپنے آپ کو بدلنا مشکل ہے, آپ کو بدلنا ہمیں بدلنا آسان ہے, اپنی رحمت سے ہمیں بدل دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک یا یہ قرآن کی باتیں سنتے سنتے اثر گزر گیا, دل سخت ہے, یا اللہ اسے قبول نہیں کرتے, دلوں کو نرم فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہم ایسے ہماری عادتیں پختہ ہو گئی کہ آج بدلنا مشکل لگتا ہے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے, یا اللہ پاک آپ بدل سکتے ہیں, ہمیں بدل دیجئے, ہمارے قلوب کو اپنی طرف پھیر دیجئے, ہماری پیشانی کے بال آپ کے ہاتھوں میں, ہمیں اپنی طرف کھینچ دیجئے. یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما, عافیت والا معاملہ فرما, جو گناہ ہو چکے معاف فرما دیجئے. آپ کے لوگوں کے بندوں کے حق ضائع کیے, ان کے دل دکھائے, ان کے یا اللہ پاک حقوق پامال کیے, پیرنٹس کے دل دکھائے, بچوں کے دل دکھائے, بیویوں کے دل دکھائے, بیویوں نے شوہروں کے دل دکھائے. یا اللہ پاک معاف کر دیجیے. یا اللہ پاک اگر یہ سارے لوگ قیامت کے دن آ گئے اور اگر ہمارا گرفتار پھڑ لیا تو یا اللہ پاک ہم کہاں, ہم کیا کریں گے؟ یا اللہ سارے والا دن ہوگا, میرے رحمت سے ہمیں معاف کر دیجیے, ہمیں آداب بندگی سکھا دیجیے. یا اللہ پاک لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سکھا دیجیے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سکھا دیجیے, لوگوں کے ساتھ یا اللہ پاک جو آپ ہمیں ایٹیکیٹس مینرز سکھاتے ہیں وہ اس طرح سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہماری یا اللہ پاک جسمانی اصلاح فرما دیجیے, باطنی اصلاح بھی فرما دیجیے. یا اللہ جو گناہ ہو چکے معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو رزق کے حلال کی تلاش میں انہیں رزق کے حلال نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو روحانی بیمار ہیں انہیں روحانی شفا نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک قرضوں میں مبتلا ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجئے، جو نوجوان رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما دیجئے، جو والدین اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے یا اللہ والدین کے دکھوں کو آسان کر دیجئے، یا اللہ پاک اولادوں کے لیے مناسب رشتے یا اللہ پاک نصیب کر دیجئے، یا اللہ پاک آپ دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، یا اللہ گھروں کے مسئلوں کو جانتے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ہر گھر میں سکون اور برکت نازل فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہمیں گناہ چھوڑنے والا بنا دیجئے، وہ سارے کام چھوڑنے والا بنا دیجئے جو بے برکتی کا باعث ہیں، یا اللہ وہ سارے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے جو سکون اور راحت اور برکت کا باعث ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک اس محلے کے اس علاقے کے تمام گھروں میں برکتیں اور رحمت نازل فرما دیجئے، اس شہر کے ہر پورے علاقے کو ہر گھر میں برکتیں رحمت نازل فرما دیجئے، اس ملک کے یا اللہ پاک اس پوری مسلم امہ کی یا اللہ پورے ہر ہر گھر میں رحمت برکتیں نازل فرما دیجئے، آپ جو محبتیں پھیلا دیجئے، یا اللہ پاک و دینی تعلیمات جو ان محبتوں کو عام کرتی ہیں ہر گھر تک پہنچا دیجئے، یا اللہ پہنچانے کے لیے ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرما دیجئے، یا اللہ پاک تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائق اساتذہ کی صحت و مل و برکت پیدا فرما دیجئے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، درجات کو بلند فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرمائیے، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک جنہوں نے یہ انتظام کیا یہاں پہ، یا اللہ پاک ان کی اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ جس محبت سے انہوں نے بلایا اس کے بدلے اپنی محبت انہیں نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ان کی اولادوں میں نیک صالح لوگوں کو پیدا فرما دیجئے، ان کے گھروں کو دین کے قبول فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو معذورین ہیں ان سب کو یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اور اس دور میں یا اللہ پاک جب گناہ کی دعوت پر لوگ آتے ہیں، یا اللہ جب نیکی کی دعوت کی گئی تو یا اللہ پاک لوگ آئے، یہ دلیل ہے کہ آپ کی تلاش میں ہیں، آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یا اللہ پاک ان سب کو اپنا وصل اور قرب نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک ان سب کو یا اللہ دنیا کی راحتیں بھی نصیب فرما دیجئے اور آخرت کی راحتیں بھی نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔